بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنائی جا رہی ہے اور اس کا ترجمہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پچھلے زمانے کے بزرگوں میں سے ہیں اور محمد شاہ محمد احمد صاحب جو ہیں یہ حال کے ہی بزرگوں میں سے ہیں مشہور، ان کا چند سال پیشتر ہی انتقال ہوا ہے. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے علم و عمل میں کامل خلوص رکھتے تھے، علم میں بھی اور عمل میں بھی، اور ریا کی آمیزش سے بہت ڈرتے تھے. اے دوست، اس مقام پر ہم اس کو بخوبی تشریح کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے. احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا، اس میں ایسی چیزیں پیدا کی جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا، تو جنت عدن کو بولنے کا حکم فرمایا. اس نے کلام کیا اور تین بار کہا قد افلح المؤمنون، جنت بولی کہ مومن فلاح پا گئے. پھر کہا میں بخیل اور ریاکار پر حرام ہوں. وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے. جو کام نیکی کے لیے، ثواب کے لیے بلکہ کیے جاتے ہیں، اس میں دنیا مقصود نہیں ہونا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ یقیناً ولی اللہ ہے. ولی اللہ کی تفسیر علم پر عمل کرنا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا ہے بیٹا، جب تک علم پر عمل کرنے کی نیت نہ کرے پڑھنا شروع نہ کر، اس لیے کہ وہ علم تیرے لیے آخرت میں وبال ہوگا. اگر علم پر عمل کی نیت نہیں ہے تو پڑھنے کو منع کرتے تھے. ایک دفعہ یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عمل کرنے والا کوئی شخص دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بخدا میں نے تو کسی کو اس شخص جیسی باتیں کرتے ہوئے دیکھا نہیں. تو پھر ان کے جیسا عمل کرنے والا کیا دیکھتا؟ سنو، ان کا آواز دلوں کو رلاتا تھا جبکہ دوسرے لوگوں کا آواز آنکھوں کو بھی نہیں رلا پاتا. چونکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء اللہ میں سے، صاحب عمل بزرگوں میں سے گزرے ہیں. یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا آدمی مخلص کب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب اس کی حالت شیر خوار بچے جیسی ہو جائے، دودھ پینے والا بچہ، یہ تعریف اور مذمت میں کچھ فرق نہ کرے. چھوٹے بچے کی تعریف کریں تو بھی اس کو کچھ نہیں لگتا، برائی کریں تو بھی اس کو کچھ نہیں لگتا. ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اعمال میں خلوص پیدا کرنا چاہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا بھی دل میں خیال رکھے، یعنی لوگوں کو بھی اچھا لگوں، لوگوں کی نظر میں بھی محبوب رہوں، تو وہ شخص محال امر کا طالب ہے. اس لیے کہ اخلاص ایسا پانی ہے جس سے دل کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور ریا اس کے لیے موت ہے. ابن سبات رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنا محاسبہ کیا تو معلوم ہوا کہ میں محض ریاکار ہوں. جو آدمی جتنا زیادہ اپنے اوپر عیب کی نگاہ ڈالتا ہے، اس کو اتنے ہی زیادہ اپنے اندر عیب نظر آتے ہیں. کسی وقت میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ نفس جو ہے وہ شرارتوں کے مجموعے کا نام ہے. جب آدمی کو اپنے نفس کی خصوصیات نظر آنی شروع ہوتی ہیں تو وہ سب چیزیں اپنے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے جو نفس کی خصوصیات ہیں. بعض مرتبہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان خصوصیات سے تو واقف ہوتا ہے لیکن ان خصوصیات کا ظہور جو ہے وہ کس درجے میں ہو رہا ہے، کس درجے میں نہیں ہو رہا، اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس میں فرق نہیں کر پاتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں اپنے نفس میں وہ ہے، اس کے اثرات بھی ظاہر ہیں. جو نفس میں نظر آئے وہ الگ چیز ہے، جس جو اس کے تقاضوں پہ چلے اور اس کے تقاضوں کو کا مقابلہ کرے وہ الگ چیز ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا اس نے اپنی تعریف کی اور یہ ریا کی علامت ہے. بعض مرتبہ جو ہے نا اپنی برائی کر کے آدمی اپنی تعریف کراتا ہے, اپنی برائی کے ذریعے سے لوگوں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں بہت متواضع ہوں, کہ کثر نفسی ہے, اپنی خرابیوں پہ میری نظر ہے, میں برا ہوں. ریا کس کس راستے سے ہوتی ہے اندازہ نہیں کر سکتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دبیب النمل سے بھی باریک راستے سے آتی ہے. دبیب النمل کہتے ہیں چونٹی کی چال, چونٹی کی چال سے زیادہ باریک راستے سے ریا آتی ہے آدمی میں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ آتی جاتی رہتی ہے. اگر ایک مرتبہ آپ نے اس سے فراغت پا لی تو یہ نہیں ہے کہ پھر نہیں آئے گی, وہ کسی اور راستے سے کوشش کرے گی آنے کی. اس کی حقیقت ہے اللہ کے غیر کا کسی بھی درجے میں مطلوب ہونا, غیر اللہ پہ نظر جانا, چاہے وہ غیر اللہ خود اپنی ذات ہو یا مخلوقات میں سے کچھ ہو. عجیب بات ہے, جس نے محفل میں اپنے کو برا کہا اس نے اپنی تعریف کی اور یہ ریا کی علامت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا سبحان اللہ کیا حال ہو گیا لوگوں کا, سبحان اللہ بہت برا حال ہو گیا لوگوں کا, یہ بھی ریاکاری ہے. یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں, اپنا تبرع کر رہا ہے, اپنی تعریف کرنا چاہ رہا ہے اس میں. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اہل خراسان کو دکھلاتا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کر, آپ نے فرمایا کہ وہ دل سے یہ پسند کرتا ہے کہ خراسان والے کہیں فلاں شخص مکے میں سعی اور طواف کے لیے مجاور ہو رہا ہے, اسے یہ عمل مبارک ہو. یعنی وہ تو صحیح طواف کے لیے ٹھہر گیا وہاں پہ, عبادت کے لیے رہ گیا وہاں پہ. دل میں وہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ تاثر قائم کریں کہ میں ہر رمضان جو ہے نا وہیں گزارتا ہوں, میں رمضان میں وہاں عبادت کرتا ہوں, تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ بھائی یہ بڑا فکر مند آدمی ہے دنیا دین کے اعتبار سے. ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اسے اچھائی سے یاد کریں وہ نہ متقی ہے نہ مخلص. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نیک نیت اکثر کیا کرو کیونکہ ریا نیت میں داخل نہیں ہوتی. نیت جو ہے وہ فعل قلب کا نام ہے, اپنے ارادے سے دل میں کسی چیز کو طے کرنا نیت کی حقیقت ہوئے. تو ہم اپنے ارادے سے نیکی کی نیت کیا کریں عمل میں کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں. اب وساوس آتے ہیں ادھر کے ادھر کے تو اس کا اعتبار نہیں ہے. قصد قلب دل کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ صحیح کرتے رہنا چاہیے. نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹھ پر کوڑوں کی مار کھانا آسان ہے, نیت صالحہ مشکل ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اعمال کے بدلے جنت و دوزخ میں داخل ہوں گے اور نیت کی وجہ سے اس میں ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ جو جنتی کام کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جنت والے ہی کام کروں گا, اس لیے وہ ہمیشہ رہے گا. جہنمی کام کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک مجھے موقع ملے گا میں یہی کرتا رہوں گا, تو اسی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہے گا. کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا حالانکہ ہمیشہ کا کفر کیا نہیں اس نے. مومن جنت میں ہمیشہ رہے گا حالانکہ جنت کے کام اس نے ہمیشہ کیے نہیں, نیت ہے بس. ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم جب کوئی کتاب لکھے تو اسے مناسب ہے کہ نصرت اسلام کی نیت کرے, اسلام کی مدد کرنے کی. تالیف کی عمدگی پر اپنے ہماثروں سے تعریف کی نیت پر ہرگز نہ کرے, کتاب بڑی اچھی لکھی ہے, فلاں سے بھی اچھی لکھی ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ غلاموں جیسے کپڑے پہنا کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کے دوستوں کے سوا کوئی انہیں عالم نہیں سمجھ سکتا تھا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو برائیوں کی طرح مخفی رکھے. کیا ہونا, ابھی کھول کے تو آئے تھے پھر بند ہو گیا. نہیں ادھر سے کھول دیں گے پھر کوئی پتھر ہٹا دے گا پھر بند ہو جائے گا. چابی کو کیا ہوا, ٹھیک ہے ایک جائے بس. معلوم وہ پتھر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو پتا ہے وہ پتھر رکھتا ہے، جس کو نہیں ہے وہ ہٹا دیتا ہے کہ ہوا آئے گی سردی آئے گی. آ رہی چابی آ رہی، رستے میں ٹھہرو ذرا. حضرت سفیان ثوری ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو برائیوں کی طرح چھپائے. اسے آدمی اپنی برائی کو چاہتا ہے کہ لوگ واقف نہ ہو، چھپے، نیکی کو بھی چھپائے. اور یہاں نیکیوں کو چھپانے سے مراد نوافل ہیں، اذکار ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں. فرائض اور واجبات اور سنتیں نہیں ہیں، چونکہ وہ چھپ نہیں سکتے. اوراد وہ ہوتے ہیں جو معمول کے طور پر آدمی مقرر کر لیتا ہے. اذکار وہ ہوتے ہیں کہ جو آدمی معمول کے طور پر بھی اختیار کرتا ہے اور ذکر کے طور پر بھی اختیار کرتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھانا چھوڑ دی. سفیان ثوری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت نام آتا ہے ان کا. لوگوں نے آپ سے اس کے متعلق عرض کیا، آپ نے فرمایا بخدا اگر مجھے معلوم ہو کہ تم میں کوئی اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو میں اس کے گھر جاؤں اور اسے اپنے پاس آنے کی تکلیف نہ دوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والے نایاب ہو گئے. اس زمانے کی بات ہے جبکہ خیر بہت زیادہ پایا جاتا تھا. حاتم اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد میں پڑھانے کو وہی بیٹھتا ہے جو دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور اپنے فرائض سے ناواقف ہے. ابن وہب رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس راستے سے بھی ریا آتی ہے، اس راستے سے بھی خواہشات داخل ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر وہ آدمی جو ایسا کرے وہ ایسا ہوگا. ریا کے راستے بتا رہے ہیں کہ اسی شکل میں بھی آتی ہے. ابن وہب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے راسخ فی العلم کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون ہے. قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. کچھ محکم آیتیں ہیں جن کا مطلب واضح ہے، کچھ متشابہ آیتیں ہیں جن کا مطلب واضح نہیں ہے، اور بلکہ اس میں زیادہ غور و خوض کرنے کو منع بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، جو راسخین فی العلم ہیں وہ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں. جو متشابہ آیتیں ہیں ان پر متشابہ میں ادھر ادھر نہیں جاتے، اس کی باریکیوں میں گھسنے کی کوشش کرنا جبکہ راستہ ہی نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کرتے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ نکالنے کے لیے. یہ قرآن پاک کی آیت میں راسخین کے علم کا ذکر وہاں پر ہے. تو ان سے متعلق پوچھا امام مالک سے، کس نے؟ ابن وہب نے. انہوں نے فرمایا کہ وہ عالم باعمل ہے، علم سے بڑھ کر کوئی معزز کوئی چیز نہیں. علماء بادشاہوں پر بھی حکمرانی کرتے ہیں. علم جو ہے، اور علم سے مراد علم قرآن اور علم حدیث، چونکہ علم اسی کو بولتے ہیں قرآن اور حدیث میں، یہ حاکم ہے سب کا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ مقابلہ ہوا کہ بھائی علم اصل ہے حاکم یا مال اصل ہے حاکم، تو بالآخر یہ بات بھی علم پر ٹھہری کہ علم فیصلہ کرے گا کہ دونوں میں حاکم کون ہے. علم حاکم ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ، علماء بادشاہوں پر بھی حکمرانی کرتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم زمانے کے چراغ ہیں، اور ہر عالم اپنے زمانے کی روشنی ہے کہ اس کے علم سے اس کے اقران روشنی حاصل کرتے ہیں. اگر عالم نہ ہو تو لوگ کوڑے کرکٹ کی طرح ہیں. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس امت پر سب سے زیادہ اس عالم سے خائف ہوں جو زبان کا عالم ہو مگر دل کا جاہل. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو بلاتا ہے، اگر آ گیا تو بہتر ورنہ خود چل دیتا ہے. علم چلا جاتا ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک اسے یہ خیال ہو کہ شہر میں اس سے بھی زیادہ علم والے موجود ہیں, اور جب یہ خیال ہو کہ سب سے بڑا میں ہی ہوں تو وہ جاہل ہے. فوق کل ذی علم علیم, ہر علم سے اوپر علم والا ہوتا ہے. یحیی ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم جب دنیا کا طالب ہو جاتا ہے تو اس کا رعب جاتا رہتا ہے. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں نے کسی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عالم اپنے علم سے دنیا طلب کرے اس کی ادنا سزا یہ ہے کہ میں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں, ذکر کرنے میں, تلاوت کرنے میں, عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا. اوزائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے الفاظ میں سجاوٹ اور بناوٹ آئی تو قارے اور سامع دونوں سے خشوع جاتا رہا. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے واسطے عمل کرنا ریا ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کو چھوڑنا شرک ہے. لوگوں کے لیے عمل کرنا ریا ہے اور لوگوں کی وجہ سے چھوڑنا شرک ہے. اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان دونوں سے بچائے. میں کہتا ہوں لوگوں کی وجہ سے عمل کرنے کی معنی یہ ہے کہ عمل کرنے کی رغبت ایسے ہی مقام پر ہو جہاں کوئی تعریف کرنے والا ہو, اور جہاں کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو وہاں عمل چھوڑ دے اور سستی کرے. اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے زیادہ بے وقوف اور کوئی نہیں دیکھا جو اپنی برائی جانتا ہو پھر خواہش کرے کہ لوگ اس کے علم اور صلاحیت کی تعریف کریں. یقیناً دیگر مسلمان بھی اس کی اندرونی فساد اور برائی پر مطلع ہو جائیں گے. اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کانٹے والا درخت بوئے اور خواہش کرے کہ اس پر کھجور لگیں. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نمازی کو گردن جھکائے دیکھتے تو درے لگاتے اور فرماتے کہ تیرا بھلا ہو, خشوع تو دل میں ہوتا ہے, تو گردن سے دکھا رہا ہے. ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو سجدے میں رو رہا تھا. فرمانے لگے یہ رونا اگر گھر میں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, اس لیے کہ وہاں تجھے اس حال میں کوئی نہ دیکھتا. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرا, اس پر لکھا تھا تو اپنے علم کے مطابق عمل تو کرتا نہیں تو زیادتی علم کا کیوں خواستکار ہے. محمود ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر باطنی خوبی کے ظاہر کو نیک بنانا اس بیت الخلاء کی طرح ہے جس کی دیواریں خوب آراستہ ہوں, وہ ڈیکوریٹڈ ہوں. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ اگر حصول علم نیک نیت سے ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. علم کا حاصل کرنا اگر نیک نیت سے ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں, لیکن لوگ عمل کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ دنیا کے شکار کے لیے جال بناتے ہیں. ایک دن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, ان کے حماس رہے لوگ. فضیل ابن عیاض جو ہیں وہ اپنے سلسلے کے بزرگوں میں سے آتے ہیں اوپر. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ حضرت فضیل ابن عیاض کے خلفاء میں سے ہیں, اور وہ حضرت خواجہ عبد الواحد ابن زید کے خلفاء میں سے ہیں, اور وہ حبیب اعجمی کے خلفاء میں سے ہیں, اور وہ حسن بصری کے خلفاء میں سے ہیں. ایسا فضیل ابن عیاض کے پاس گئے اور کہنے لگے اے ابو علی مجھے کچھ نصیحت کیجیے. فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے علماء کے گروہ میں تمہیں کیا نصیحت کروں, تم علماء چراغ تھے, شہروں میں تمہاری روشنی تھی, مگر اب تم خود ہی تاریکی اور ظلمت بن گئے. پہلے تم ستارے تھے کہ لوگ جہالت کی تاریکیوں میں تمہارے ذریعے راستہ پاتے تھے, مگر اب تم خود ہی حیرانی کا شکار ہو گئے. تم حاکموں کے دروازوں پر جاتے ہو, ان کے فرشوں پر بیٹھتے ہو, ان کے کھانے کھاتے ہو, تحفے لیتے ہو, پھر مسجدوں میں آ بیٹھتے ہو اور کہتے ہو کہ فلاں ابن فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں فلاں روایت نقل کی ہے. پہلے زمانے کے لوگ اس بات میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ علم کی نسبت ہوتے ہوئے مالداروں کے پاس جانے کو روا رکھا جائے, آمد رفت زیادہ رکھی جائے, چونکہ اس سے متہم ہوتا ہے آدمی. مروی ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے حتیٰ کہ روتے روتے گلا بند ہو گیا. فضیل ابن عیاض کے سامنے بیٹھے تھے. صالح مری فرماتے ہیں کہ جو اخلاص فی العلم کا مدعی ہو اسے مناسب ہے کہ لوگ جب اسے جاہل اور ریاکار کہیں تو اپنا امتحان لے. اگر اس کا دل خوش ہو تو سچا ہے, اور اگر وہ تنگ دل ہو تو ریاکار ہے. اور فرماتے تھے کہ دنیا دار عالم کے پاس بیٹھنے سے بچو، ورنہ وہ تمہیں اپنی بناوٹ کلام سے بغیر عمل کے علم اور علماء کی تعریف کر کے فریب دے گا۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں، ریاکار عالم کی علامت یہ ہے کہ ان کا علم تو پہاڑوں کی طرح ہو اور عمل برائے نام ذرے کے برابر ہو۔ یہ مضمون بہت دور تک گیا ہے۔ سلف صالحین کی جو قدریں تھیں، یعنی ان کے پاس جو اخلاقی معیارات تھے، وہ چونکہ بہت ہی صاف ستھرے اور منزہ تھے، پاکیزہ تھے، تو اس لیے ان باریک باریک چیزوں پر بہت زیادہ زور اس زمانے میں دیا جاتا تھا۔ بعد میں جب اختلاط بڑھ گیا تو پھر وہ قدریں باقی نہیں رہی، ذوف آ گیا۔ تو ان لوگوں کے پرانوں کے اخلاق اور حالات سنانے سے مقصود مطلوب یہ ہوتا ہے کہ اصل آدمی اس کو سمجھے، پھر اپنی حالت کو اس کی طرف لے جانے کو سمجھے۔ جیسے پہلے زمانے میں کھانے پینے کا جو معیار تھا، اب اپن کھا نہیں سکتے، ویسا پی نہیں سکتے، ویسا رہ نہیں سکتے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ ذہن میں یہ رہے کہ اصلی حالت ان کی وہ تھی اور وہ صحیح حالت ہے۔ ہم لوگ اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اس پر ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیلنس آتا ہے، تھوڑا سا آدمی تھوڑا سا کچھ آگے بڑھنے کی ہمت اور جرات کرتا ہے۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا جو دوست عمرہ سے اختلاط کرے اور بلا ضرورت شرعیہ اور بلا مصلحت دینیہ، مثلا امر بالمعروف وغیرہ، ان کے پاس آنے جانے لگے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی مالدار کے پاس، دنیا دار کے پاس میں دینی مصلحت سے جائے، آئے امر بالمعروف کے لیے جائے، نصیحت کرنے جائے، درس کے لیے جائے وغیرہ، اگر اس وجہ سے نہیں بلکہ اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، ملا کے رکھنا چاہتا ہے، بعض مرتبہ مال و دولت جو ہے نا سبب بنتی ہے اس چیز کا، بعض مرتبہ عہدہ ہوتا ہے اس کے سبب، بڑے پوسٹ کا آدمی ہے، بڑی حیثیت کا آدمی ہے، اسے لین ملا کے رکھنا چاہیے۔ سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا جو دوست عمرہ سے اختلاط کرے اور بلا ضرورت شرعیہ ان کے پاس آنے جانے لگے تو اس سے ملاقات چھوڑ دیتے، اسے پھر اپنا ملنا جلنا کم کر دیتے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس کا نام حبحب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ نے ظالموں کے لیے اور ان مداہن عالموں کے لیے منتخب کیا ہے جو ظالم حاکموں کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں۔ غیر مسلم کی تو بات الگ ہے، مسلمان بھی جو عہدے دار ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، ضرور اپنے پاس کچھ علماء کو رکھتے ہیں، اور وہ علماء ان کی ہاں میں ہاں کر کے ان کی بات کو صحیح کرتے رہتے ہیں، اور وہ ان سے سہارا لیتے رہتے ہیں، بات بناتے رہتے ہیں، بناوٹ ہوتی رہتی ہے، اور اسے فساد کو اور زیادہ شہ ملتی رہتی ہے۔ اب آپ کسی بھی زمانے میں جہاں پہ دیکھیں، جہاں مسلم حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، ہر حکومت کے پاس میں کچھ علماء بھی ملیں گے آپ کو جو ان کے اطراف رہتے ہیں، اور وہ ان سے اپنا بناتے رہتے ہیں، ڈیل کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ میں۔ ایک حاکم بصرہ نے مالک ابن دینار سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کس بات نے آپ کو ہمارے سامنے درشتی اور سخت کلامی کی جرات دی، اور کس وجہ سے ہم کو آپ کے مقابلے کی طاقت نہیں؟ بصرے کے حاکم نے حضرت مالک سے کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں، اور ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اس کا باعث آپ کا ہم سے بے تما ہونا اور دنیا کی بے رغبتی ہے۔ بے تما تھے۔ محمد ابن واسع قتیبہ ابن مسلم کے پاس گئے، اس وقت انہوں نے صوف کا کرتا پہن رکھا تھا۔ قتیبہ نے دریافت کیا کہ تم نے یہ کرتا کیوں پہنا ہے؟ محمد موصوف خاموش ہو گئے۔ قتیبہ بولے، تعجب ہے، میں تم سے ہم کلام ہوں اور تم خاموش ہو۔ محمد بولے، اگر میں یوں کہوں کہ میں نے زہد کی وجہ سے پہنا ہے تو خود اپنی تعریف کروں، اور اگر میں مفلسی کا بہانہ بناؤں تو مالک کی شکایت کرنے والا بنوں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو عمرہ کے پاس آنا جانا اور ان سے میل جول کرنا زیبا نہیں۔ ہاں، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب جیسا امیر ہو تو مضائقہ نہیں، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو تو عمرہ کے پاس جانا بالکل مناسب نہیں، اس لیے کہ بالمشافہ نصیحت کر نہیں سکتے، اور نہ ان کے ظلم اور برائیوں کی برائی کر سکتے ہیں۔ کہ جیسے ریشم کا فرش اور پردہ وغیرہ ہو تو بول ہی نہیں سکتے. مالدار آدمی کے گھر میں جا کے دیکھے بھائی یہ ریشم تم نے کیوں استعمال کیا, مردوں کے لیے تو اس کا استعمال صحیح نہیں. لہذا ہم جیسوں کو تو اس سے بچنا ہی مناسب ہے. یہ سلف کے اخلاق کے نام سے ان کی خاص 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 عادتوں کا بیان ہے. گزشتہ ایک دو سنائے تھے, آج ایک دو سنا دیے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کلیات امداد میں سے کچھ سنایا جا رہا تھا. چونکہ ان کی پرانی اردو ہے اور دوسرے ہے کہ ان کی اردو اشعار کے انداز میں ہے تو وہ ذرا عجیب سی ہوتی ہے, مگر بزرگوں کا کلام ہے سننا چاہیے. آدمی اپنے نفس سے کس کس طرح کی باتیں کرتا ہے, آدمی کی روح اپنے نفس سے کیسی باتیں کرتی ہے, تو پھر اس میں کیسی جنگ چلتی ہے آدمی کے نفس میں اور آدمی کی روح میں اور اس کی عقل میں, اس کو بیان کر رہے ہیں. چونکہ اصل مسئلہ یہی ہے, سلوک کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے اندرون میں جو جنگ رہتی ہے خیر اور شر کی, اس کو پہچاننا, اور یہ جنگ رہتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے, اور جب جنگ ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی, جنگ برپا کی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے انتظاماً, تو رہیں گی رہیں گی. وہ نفس بھی رکھا ہوا ہی ہے تو جب تک آدمی ہے وہ, عقل بھی رکھی ہوئی ہے جب تک آدمی ہے وہ, تو یہ جنگ برپا رہے گی. خیر اور شر اپنا داؤ چلاتے رہیں گے, شر بھی اپنا داؤ چلاتا رہے گا, خیر بھی اپنا داؤ چلاتا رہے گا. اب یہ لک کی بات ہے کہ خیر کو غالب کر لے, شر سے اپنے آپ کو بچا لے. کب تک بچے گا, کتنے دن میں بچے گا, کن کن صورتوں سے بچے گا, کیا کیا تدبیریں کرے تو بچے گا, وہ ورک ہے, محنت ہے. یہ اتنا مارو کام, جتنا پتا مارنا آئے گا اتنا قابو میں آئے گا, جتنا نہیں آئے گا اتنا نہیں آئے گا. اور یہ پتا مارو جو ہے نا کام, قابو میں کب آئے گا وہ بھی نہیں بول سکتے. ہر آدمی کی قسمت الگ ہے, مقدرات الگ ہیں. اسی کے لیے یہ طے کرتے ہیں کہ خوب اور گندا ہوں دو, اور گندا ہوں دو, اور گندا ہوں دو, بعد میں دھو دیں گے. جیسے ہم خود جو ہے نا, بعض مرتبہ بعض کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, کچھ کام کر رہے ہو تو آپ کو بولتا ہے اسی سے کام کر لوں, جب پورا کام ہو جائے گا تو دھو لوں گا, ایسا ہوتا ہے. بعض مرتبہ یہ ہے کہ بارش سٹ اپ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا بھی دھبا لگے تو پہلے اس کو دھوئیں گے پھر پہنیں گے, پھر دھبا لگے تو پھر صاف کریں گے پھر پہنیں گے, پھر دھبا لگے تو اتاریں گے پھر صاف کریں گے پھر پہنیں گے. بعض آدمیوں کا حال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی اس کو لگنے نہیں دیتے, صاف کرتے رہتے ہیں جب کے جب. اور بعض آدمیوں کا معاملہ یہ ہے کہ چلنے دو اس کو, چھوڑ دینا سے اور پلید ہونے دو اور لطف ہونے دو, ایک ساتھ دھو دیں گے. مگر اگر دھو دینا ان کے علم مبارک میں ہے تو بس وہ لکی ہے, اور اصل اس کی تلاش کرتے رہنا پڑتا ہے. اور وہ جو تلاش کرتا رہے گا آدمی تو کسی دن آمنا سامنا ہو ہی جائے گا, تلاش ہی نہیں کرے گا تو کہاں سے ہوگا, پھر ایسا رہ جائے گا, پڑا ہوا رہ جائے گا. تو یہ ہمارے نفس میں یہ گڑبڑ رہتی ہے, اسی لیے ہم حدیث نفسی کا شکار رہتے ہیں. روغت حدیث نفسی کی وضاحت آئی تھی اس سے پہلے, اپنے سے بات کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے آدمی. تو نفس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا بہانہ دیتا ہے, وہ نفس جو تقدیر کا بہانہ کرتا ہے اپنے ساتھ میں وہ, اور اگر میں نیک عمل کروں گا بھی تو کیا بھروسہ کہ میں نیک عمل پہ رہ پاؤں گا, دیکھو بلا میں باور کا کیا انجام ہوا, ابلیس کا کیا انجام ہوا, اتنے لاکھوں سال عبادت کر کے بھی محروم رہا. بلا میں باور اتنا زیادہ بزرگ آدمی تھا کہ اس زمانے کے سارے اولیاء اللہ اسے دعا کراتے تھے, اس میں اعظم کا واقف کار تھا. تو اتنا بڑا ہو کے بھی پھر ملعون ہوا تو نفس اس کے بہانہ لگا کہ اگر میں کروں بھی تو کیا پتا میری خدمت میں کیا ہے. تو اس کا جواب حضرت نے دیا, نفس اس کو اس کی عقل جواب دے رہی ہے کہ بھائی جو دو تین آدمی محروم ہو گئے ان کو تو پکڑ لیا, اور جو ہزاروں لاکھوں فیضیاب ہو گئے کامیاب ہو گئے اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گئے تقوی پرہیزگاری کرتے کرتے ان کو چھوڑ دیا تو. سبق لینے کے واسطے تیرے کو برا ہی آدمی ملا تھا, بھلا نہیں ملا تھا بھائی. سوال جواب چل رہا تھا نا, اب اس کے بعد بتا رہے ہیں. نفس سے عاجز اور تنگ ہو کر جانا اپنا طرف سلطان روح کے, نفس سے عاجز ہو کے اسے بحث کرتے کرتے روح کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے مدد چاہ رہے ہیں. جو دیکھا کہ ہے اس کی حجت قوی, گیا آخرش میں طرف روح کی, کری عرض جا کر کہ اے نیک بخت تجھے ملک تنخواہ ملا تاج و تخت, خلیفہ ہے اس ملک میں حق کا تو, پہنچ بحر حق میری فریاد کو, کیا تنگ ہے اس شقی نے مجھے, پکڑ جلد اور مار گردن اسے. میں نے اپنے نفس روح سے کہا کہ نفس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے, مانتا نہیں ہے, تو اس کی گردن مار, اس کو پکڑ. کہا یہ کمینہ کہاں میں کہاں, مقابل ہوں اس کے میری کیا ہے شان, کہاں میں کہ کیا چاہتا ہے یہ تو کہ لے وے یہ باغی تیرے ملک کو. میں نے اس سے کہا کہ بھئی اگر تم کہتے ہیں کہ وہ کمینہ کدھر میں کدھر, میں نہیں جاتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی کیا مطلب ہے, یہ روح سے بول رہے ہیں کہ پھر یہ ملک کو نفس لے لینے دے, یہ تمہاری بادشاہت ہے, اب اگر چاہو تو تم اس بادشاہت کو اس کے حوالے کر دو. رعیت سے محصول لیوے بزور, زمین بدن میں پڑے شور شر و شور, کرے ہفت اقلیم تن میں میرے تصرف تسلط بہت ظلم سے, اگر تخت دل پر گیا بیٹھ آہ رعیت کو کر دے گا دم میں تباہ. یہ کہا کہ اگر وہ آ کے بیٹھ گیا, نفس آ کے اگر اس تخت پر بیٹھ جائے گا تو پوری رعیت کو, ہاتھوں کو, پاؤں کو, آنکھوں کو, کانوں کو, زبان کو, ظاہر کو, باطن کو برباد کر دے گا. یکایک وہ لے توڑ تیرے امیر, کرے قتل یا رکھے اس کو اسیر, تیرے سب امیروں کو بہکا کے وہ, کرے ملک تن میں عمل آ کے وہ, رہے کب یہ پھر شان و شوکت تجھے, دکھا دے بہت سی وہ ذلت تجھے, تجھے حق نے کیوں ہے خلیفہ کیا, روح تو خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی, تجھے حق نے کیوں ہے خلیفہ کیا, یہ کیوں بادشاہی کا رتبہ دیا, تو ملک بدن کا ہے حاکم اگر, ذرا مجھ سے مظلوم پر کر نظر, مجھ جیسے مظلوم پر نظر کر, وزیر خیرت کو بلا کر کہیں کرو ایسی تدبیر اے شاہدی. اب وہ روح سے یہ بول رہا کہ تمہارا جو وزیر ہے عقل اس کو بلاؤ, بلا کے کوئی تدبیر کرو, وزیر خیرت کو بلا کر کہیں کرو ایسی تدبیر اے شاہدی, کہ ہو دور جس سے یہ فتنہ فساد, رہے ملک تن پھر ہمیشہ کشاد, میری عزت داری کو سن کر بہوش شہ روح کو آ گیا ودوں ہی جوش. پتا نہیں کیا لفظ ہے, بن میں لگی اس کی غیرت کی آگ, کہا میں مٹاتا ہوں اس کا راگ, کیا حکم تا جلد آوے وزیر. تو اب ہوا یہ کہ اپنے نفس سے خوب بات چیت کرنے اور اسے بحث تو میں کرنے کے بعد روح کے پاس گیا میں, اور روح سے جا کے میں نے کہا کہ بھئی تو بادشاہ ہے اس کا, بادشاہت انہیں لے رہا, اور اگر اس کو حکومت مل گئی اور وہ آ کے بیٹھ گیا تو پورا یہ ملک برباد ہو جائے گا. تو اب ظاہر ہے کہ میں فریاد کے لیے آیا ہوں اور میں مظلوم ہوں نفس کا, تو میری تم مدد کرو, اور تمہاری وزیر جو ہے تمہاری عقل ہے, تمہارا وزیر تمہاری عقل ہے, اس کو بلا کے کوئی تدبیر کرو. تو کیا حکم تا جلد آوے وزیر, کہ تدبیر اس کی بتاوے وزیر. یہ سنتے ہی آیا وزیر عقل کا, سبادہ بشاہان لایا بجا, میرا حال سن اور افسوس کر, وزیر خیرت بھی ہوا چشمتر. عقل کو جب یہ باتیں معلوم ہوئی میرے حالات کی تو اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ سلطان روح سے کہا اس نے جا کہ یہ فتنہ اتنا نہیں کچھ بڑا, کہ ہوتا کہ اقبال سے کہ ہو تاکہ اقبال سے دم میں گم, رکھو اپنی خاطر کو اب جمع تم, یہ ہو حکم آوے امیران فوج. اب فوج کے جو امیر, وزیر نے کہا کہ جو فوج کے امیر ہیں وہ آئیں, اندر جنگ ہے نا, اندر پورا جنگ کا ایک نقشہ بنا رہے ہیں, کہ ہمارے اندرون میں جنگ کا ایک نقشہ بن رہا ہے. تو اسے کون بادشاہ ہے، کون وزیر ہے، کون امیر ہے، کون فوج ہے، یہ سب پتا چلیں گا آپ کو آہستہ آہستہ. اور نفس جو ہے نا وہ اپنا امیر لے کے آئے گا، اپنی فوج لے کر آئے گا، تو اس کے کون سی فوج ہے، اس کے کون سے امیر ہیں، اس کا کون سا لشکر ہے، وہ آئے گا ادھر سے. تو ان دونوں کی ہوئیں گی خوب، وہ ہے آہستہ آہستہ. یہو حکم آوے امیران فوج کہ ہوں مستعد جنگ کو مثل موج، کریں قتل لیں اس کا اسباب لوٹ، غرور اسلائی کا وہیں جائے ٹوٹ. نفس کا جو ہو جائے عاجز تو پھر یوں کریں، رکھیں شرع کی بند زنجیر میں. اگر نفس جو ہے نا لڑنے میں عاجز ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو پھر اس کو بند کے بند کر کے شریعت کی قید میں رکھ دینا. خبر کرنی جاسوس وسواس کی طرف سے ملک تن میں رہنا ہے نفس کو. اب جو ہے نا وسواس کا جاسوس ہے، وسواس جو ہے نا یہ جاسوس ہے نفس کا، وسواس جو ہے نفس کا جاسوس ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے روح میں اور عقل میں اور امیروں میں، یہ جا کے وسواس جا کے نفس کو جاسوسی کرتا ہے، کہہ رہے یہ ہو رہا دیکھ وہاں پہ تیرے کو مارنے پکڑنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں. تھے اس میں کہ جاسوس وسواس نام کے تھا نفس سے ملک تن میں بودام، سنی چھپ کے جو یہ حکایت تمام، کری نفس سے جا شکایت تمام. وہاں جا کے نفس سے بولا، کہا کیا تو سوبے کے سلطان روح، شہ ملک دل و مہ پر فتوح، کرے تیری ہے قتل کے واسطے، تمام اپنے لشکر کو آراستے، کوئی دم میں لیوے گا تجھ کو پکڑ، شریعت کی زنجیر میں لے جکڑ. جا کے وسواس نے تو معلوم ہوا کہ یہاں آنے کے بعد آدمی کو وسوسے ستاتے ہیں، آدمی کا نفس جو ہے نا وسوسوں سے متاثر ہوتا ہے، نفس وسوسے آ کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو پکڑ لے کے وہ تیرے کو شریعت کی زنجیر میں جکڑ دیں گے. یہ سن کر خبر نفس نے رو دیا، اسی فکر میں جان کو کھو دیا، کہا ہائے تدبیر اب کیا کروں کہ تاحات سے اس کے جیتا رہوں، ولیکن بمقدور کوشش کروں. کہ اپنے نفس میں جو کوشش کرنا ہے اپنے میں وہ تو میں کروں گا، کہ تا اس کے صدمے سے بچتا رہوں، کروں میں بھی اب اس سے لڑنے کا فکر، ادوں سے اپنے جھگڑنے کا فکر، کروں اس طرح میں بھی سامان جنگ، جسے دیکھ فوج اس کی ہو جائے دنگ، جو اپنی شجاعت دکھاؤں اسے، کس کو؟ روح کو، عدم کا میں رستہ بتاؤں اسے، بھلا ملک تن چھوڑ جاؤں کہاں، میں تن کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا، یہ تو اندر ہی تھا، میں روزے ازل سے ہوں قابض یہاں. سنو رہزنی کا ہے میرا شعار، فساد اور فتنہ میرا کاروبار، غنیمت نہیں جانتا ہے وہ کیوں، کہ میں چھوڑ رکھا ہے اس کو جو یوں، جو اس وقت اپنے پہ آ جاؤں میں تماشا اسے دم میں دکھلاؤں میں. بڑے بڑے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، مچاؤں فساد ایسا اور شر و شر کروں ملک کو اس کے زیر و زبر، کیا ہے اگر اس نے سامان جنگ، تو یا بھی نہیں جنگ سے کچھ درنگ. یہ کہہ کر لگا سوچنے پھر وہ خام، پڑا میرے اوپر یہ اب سخت کام، کہ سلطان روح کی ہے بڑی شان، کہ سلطان روح کی بڑی شان ہے، نہیں لڑنا اس سے کچھ آسان ہے، اس سے لڑنا کچھ آسان نہیں ہے. جو شیطان سنگھ ہے قدیمی وزیر، اب اس کا بھی ایک وزیر ہے نا، تو روح کا وزیر تو عقل، روح کی وزیر تو عقل ہے، نفس کا جو وزیر ہے وہ شیطان ہے، اس کا نام رکھا شیطان سنگھ. جو شیطان سنگھ ہے قدیمی وزیر، کہ ہر کام میں ہے ہمارا مشیر، بلا کر کے اس سے کرو وہ صلاح، کہ جس بات میں ہو ہماری فلاح. یہ سنتے ہی ابلیس آیا ادب، بجالا یا آداب شاہان اسب، کہا لطف سے تیرے اے نامدار، ہماری ہو مشکل سب آسان کا، یہ اتنا نہ کچھ کار دشوار ہے، کہ جس سے تو ایسا دل افگار ہے، ہو آسان سب تیرے اقبال سے، پکڑ اس کو لاؤں میں ہر حال سے، تیرے پاس لا کے اے ارجمن، کروں حرص کی قید میں اس کو بند. روح کے پاس جو قید خانہ ہے وہ شریعت کا ہے، جس میں نفس کو بند کرنا ہے. نفس کے پاس میں جو قید خانہ ہے وہ حرص کا ہے، جس میں روح کو بند کرنا ہے. یہ چل رہا سلسلہ، کہاں سے ہماری روح کہاں آ کر جو ہے مجروح ہوتی ہے، کہاں آ کے نفس سے دبتی ہے اور مار کھاتی ہے، وہ راستہ بتا رہے ہیں حضرت. تو شیطان وزیر کس کا ہے؟ نفس کا ہے. اور قید خانہ کیا ہے نفس کے پاس؟ حرص کا ہے. اور حرص کی حقیقت کیا ہے معلوم؟ طالب لذت ہونا. حرص کی حقیقت ہے طالب لذت ہونا. اس میں ایک لفظ کا اضافہ اور ہے، وہ ہے غیر مشروع میں طالب لذت ہونا. جو چیز شریعت میں نہیں ہے، غیر شرعی ہے، اس سے لذت لینا، چاہے کھانے پینے کی ہو، چاہے گھومنے پھرنے کی ہو، چاہے پہننے اوڑھنے کی ہو، چاہے آنے جانے کی ہو، اور چاہے جنسی خواہشات کی ہو، چاہے دیکھنے کی ہو، چاہے سننے کی ہو، چاہے بولنے کی ہو، چاہے سوچنے کی ہو. یہ حرص ہی کی بناچے سے پوری ہے. حرص میں ایک قسم کی طلب ہوتی ہے، اور وہ طلب تلذذ کے لیے ہوتی ہے. اس تلذذ میں شریعت کا لحاظ نہیں ہوتا. بس یہ حرص کی تعریف ہے، حرص و طمع کی تعریف یہ ہے. اور یہ قید خانہ ہے اصل میں شیطان کا اور نفس کا، جہاں سے ہمیں شکار کیا جاتا ہے، جہاں سے ہم شریعت سے دور کیے جاتے ہیں. بہت گہرا علم ہے یہ، اور بہت بزرگانہ علم ہے یہ، اللہ والوں کا علم ہے. اب حاجی امداد اللہ صاحب کی لکھی بھی بولے تو سمجھو آپ. پکڑ اس کے لاؤں میں ہر حال میں، تیرے پاس لا کر کے اے ارجمن، کروں حرص کی قید میں اس کو بند. امیر ہے تیری فوج میں حرص نام، کرے کام سلطان روح کا تمام. وہی بخشیے ملک کافی ہے بس، خرابی کو اس کے وہ وافی ہے بس. میں بھوجوں اسے تباہی کرے، سپیدی کو اس کی سیاہی کرے. شہ نفس نے دے کے خلات اسے. کس کو؟ شیطان کو، کہ بھئی ہاں اس امیر کو لے کے آئے، اس جیل خانے میں پھنسا اس کو. روانہ کیا ملک کو روح کے، جو تھے ملک تن کے نگہبان چند. ملک تن کے جو نگہبان ہیں، نگران ہے نا بھائی، ملک تن کے بھی نگران ہیں، حواس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. جو تھے ملک تن کے نگہبان چند، کیا ہر طرف راہ کو اس کے بند. وہ چشم سے کیا ہے، دہے چشم سے آ گیا ناگہاں، لیے ساتھ غصے کی فوجے گراں. شیطان جو ہے وہ غصے کی فوج لے کے آتا ہے، اور نگہبانوں سے راستہ بچا کے اندر گھستا ہے، اور حرص میں مبتلا کرتا ہے. تو غصہ جو ہے نا، یہ شیطان کی فوج میں سے ہے. امیر غصہ ہے، نفس اور شیطان کے فوجوں میں سے غصہ بھی ہے. خبر ہونی وزیر عقل کو اس معرکے سے، اس معرکے کی خبر عقل کو ہو گئی کہ ادھر ہم نے اپنا کاروبار سوچا تھا، تو ادھر وہ بھی اپنا کچھ سوچ رہے ہیں، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں. اور بھیجنا امیر قناعت کو پھر سنگھ کے مقابلے میں، اور حلم کو غصے کے مقابلے میں. اور فتح ہونی امیر قناعت کی اور حلم کی، اس کا بیان ہے. بھیا وزیر خرد نے سنا جو یہ حال، سنا یہ جو حال ہوا فکر کا اس کے اس کو خیال. امیروں کے لشکر کو لے کر تمام، گیا روح کے پاس با احترام وزیر خرد. کہا حال حرص اور غصے کا سب، کہ آئے ہیں لڑنے کو یہ ہم سے اب. کہا شہ نے لشکر سے، وہ چھانٹ لیں جو قتل ان مفسدوں کو کریں. کہا عقل نے اے شہ نامدار، عقل نے روح سے کہا اے شہ نامدار، مقابل میں ان کے پئے کار ساز، امیر قناعت کو تو بھیج دو، کرے حرص کو دم میں ناپید جو. حرص کا مقابلہ قناعت سے ہے، روح کی طرف سے قناعت ہوگی تو حرص کا مقابلہ ہوگا، قناعت نہیں ہوگی تو حرص کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر فوج غصے کی ہے اس کے سنگ، سنگ مانے ساتھ، اگر فوج غصے کی ہے اس کے سنگ، کرے لشکر حلم جا اس کو تنگ. تو پھر حلم کا لشکر بھیجو، بردباری، برداشت، جھیلنا، صبر کرنا، پی جانا، جل کے رہ جانا. غصے کو پینا بولے تو جلنا ہی پڑتا. کرو مستعد ایسی جنگ سپاہ، کہ ہوں جس سے یہ دونوں مفسد تباہ. جو ہونے لگی دونوں جانب سے جنگ، اب ہو گیا شروع، ادھر سے حرص کا اول حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے قناعت کا مقابلہ ہو رہا ہے، ادھر سے غصے کا ہو رہا ہے، ادھر سے حلم کا ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اپنی اصلاح کے واسطے جو چیز کی رکاوٹ ہوتی ہے وہ حرص کی طرف سے ہوتی ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ غصے کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بے صبری کی طرف سے ہوتی ہے. اب قناعت ہونا، حلم ہونا یا اوصاف ایمان کے، تو وہ سیکھنا ہوتا ہے. جو ہونے لگی دونوں جانب سے جنگ، ہوا حرص غصے پہ میدان تنگ، امیر قناعت سے اور حلم سے غضب حرص مغلوب دونوں ہوئے. شہوت سنگھ آ گئی، آنا شہوت سنگھ کا مقابلہ وزیر عقل کے فسق و فجور کی فوج کے ساتھ. شہوت کے مقابلے میں فسق و فجور کی فوج ہے. شہوت امیر ہے اور فسق و فجور جو ہے نا اس کی فوج ہے. وہ شیطان جو نفس کا تھا وزیر، تباہ دیکھ لشکر کو ہو کر حقیر، کہا نفس سے ان کی ہووے مدد، کہ ان دو سے ہوگا نہ یہ فتنہ رد. وہ اب چاہیے بھیجنی فوج سخت، کہ جو لے شہ روح سے تاج و تخت. ہے تجوید شہوت کی جاوے سپاہ، کرے عقل کے ملک کو جا تباہ. شہوت جو ہے نا کس پہ حملہ کرتی ہے؟ عقل پہ کرتی ہے، کہ عقل کا ملک برباد ہوتا ہے اسے. جمع کر کے سب فوج فسق و فجور، کرو اس کے ہمراہ تم بے قصور. لگا بے حیائی کے ہتھیار سب، فسق و فجور جو ہے نا جو ہتھیار استعمال کرتا ہے، کیا جاتا ہے شہوت اپنے فسق و فجور کے واسطے جو ہتھیار استعمال کرتی ہے وہ بے حیائی ہوتی. لگا بے حیائی کے ہتھیار سب، چلے شہوت سنگھ بحر حرب من جنگ. کرے عقل کو جا کے زیر و زبر، ہمارا وہ ہے دشمن سخت تر. عقل جو ہے نا سب سے بڑی سخت دشمن ہے. جو ہو عقل شہوت سے مغلوب، آہ تو ہو روح کا ملک سارا تباہ. کہا لاؤ دے کر کہ خلعت اسے، روانہ کریں جنگ کو روح کے. تو ظاہر ہے کہ ادھر کا جاسوس ادھر لگا ہوا ہے، ادھر کا جاسوس ادھر لگا ہوا ہے. تو جیسے ہی پتا چلا عقل کو کہ ارے بھائی ادھر سے شہوت حرص و حوث کی فوج کے ساتھ آ رہی ہے، تو پھر جناب والا انہوں نے اپنا کام شروع کیا. اس کو بتا رہے ہیں، اچھا ہے نا. سلسلے قادریہ کے علوم میں سے گزشتہ کچھ سنائے تھے، یاد ہے کسی کو سمری اس کی؟ کتاب کے بعد میں کچھ سلسلے قادریہ کی باتیں سنائی تھی. سلاسل کے اندر سلسلے قادریہ جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، جس میں ہم لوگ داخل ہیں، براہ راست داخل ہیں، اس کی تربیت کا انداز علوم کا ہے. یہ علوم کا سلسلہ ہے، تربیت علمی ہوتی ہے، علم اور فکر کے ذریعے سے تربیت پانا ان کا ایک اپنا خاص انداز ہے، اور اسی علم اور فکر کی دھن میں رہنا. یاد آ گئی بات کہاں سے ہوئی تھی؟ جس کی وجہ سے خواطر پر قبضہ رہے. خواطر جو ہے یہ ہماری برائی کی جڑ اور بنیاد ہے. خاطر کہتے ہیں دل پر آنے والا خطاب، خاطر کہتے ہیں قلب پر آنے والا خطاب، دل پر آنے والی جو باتیں ہوتی ہیں جو غیر اختیاری طور پر آتی ہیں، آپ کے سوچنے سے نہیں آتی بلکہ ان کے آنے کے بعد آپ ان کو لے کے سوچتے ہیں. ہم ان کو لے کے سوچتے ہیں، کیا ہوا نیند کئی بار سمجھ میں نہیں آ رہا نیند کئی بار ادھر بیٹھو، سہارے سے مت بیٹھو، پانی لے کے منہ پہ مار لو، کھڑے ہو جاؤ. نیند آئی اگر پھر بھی نہیں گئی تدبیر کے باوجود تو کھڑے ہو جانا، پھر کئی ہفتوں تک نہیں آتی. سوچتے رہنا، کائنات میں سوچتے رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائن سے سوچتے رہنا. تو ہوتا اس میں یہ ہے کہ دل اس فکر میں ہونے سے وہ دل کا ذکر ہوتا ہے اور وہ سب چیزیں جو جن کی فکر کی جا رہی ہے جو سوچے جا رہی ہیں وہ سب یاد الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ہر ہر لمحہ، ہر ہر منٹ سیکنڈ چلتے پھرتے آتے جاتے بیٹھے تنہائی میں لوگوں کے ساتھ مختلف چیزوں میں، وہ سوچ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی یاد زبانی یاد سے اور عام جنرل یاد سے سینکڑوں گنا زیادہ قیمت رکھتی ہے اللہ کے پاس. جیسے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول سنایا تھا آپ کو کہ ایک ساعت کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور ایک روایت میں 1000 رکعتوں سے افضل ہے. 70 سال کوئی آدمی عبادت کرے تو اس کو وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو تھوڑی دیر سوچنے پر مرتبہ مل جائے گا. مگر یہ چیز ظاہر ہے کہ آخرت میں ظاہر ہونے والی ہے، یہاں دنیا میں نہیں ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے شیخ کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ تصوف جو ہے وہ تبدیل دانش کا نام ہے، تبدیل فہم کا نام ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسی نہیں ہے، جو ہے وہ دیکھو. جو دیکھ رہے ہیں جو سمجھ میں آ گیا وہ نہیں، بلکہ جو ہے وہ دیکھو وہ سمجھو. تبدیل دانش، اپنی دانش کو بدل دینا، اپنی فہم کو بدل دینا. عام طور پر ہم اپنی فکر اس میں نہیں ڈبونے کی وجہ سے مخلوق کو دیکھتے ہیں تو مخلوق کو ہی دیکھتے ہیں، حالانکہ ہمیشہ مخلوق تیسرے نمبر پر نظر آتی ہے، اس سے پہلے 2 نمبر ہیں. چونکہ ہم نے کبھی اس کی مشق نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، اس لیے کبھی وہ پہلی چیز کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہوتا. جو چیز جس کو ہم چیز بولتے ہیں وہ چیز ہم تیسرے چوتھے مرحلے میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس تیسرے چوتھے مرحلے میں بھی بہت سے مراحل ہوتے ہیں جب اس کے بعد جا کے کہیں دیکھتے ہیں. اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، پہلے کے بزرگوں سے منقول ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ قبلہ، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر میں نے اس سے پہلے اللہ کو دیکھا. چیز کو دیکھنے سے پہلے میں نے اللہ کو دیکھا. کیسا دیکھا ہوگا، کیسے دیکھتے ہوں گے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ بعدہ، نہیں دیکھا میں نے کسی چیز کو مگر اس کے بعد میں نے اللہ کو دیکھا، مگر دیکھا. اور ایک تیسرے بزرگ کا ملفوظ اس میں یہ ہے کہ ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ معہ، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو بھی اس کے ساتھ دیکھا. اور ایک بزرگ ایک اور بات فرمائے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ فقط، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر صرف اللہ ہی کو دیکھا. یہ بھی ایک رویت ہے، دیکھ رہے ہیں تو بس اللہ ہی دکھ رہا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جب اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا جاتا ہے تو 2 کام ہو جاتے ہیں، کثرت ذکر سے ذکر کا غلبہ ہو کر مذکور ہی مذکور نظر آتا رہتا ہے. جب ذہن میں کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے تو نگاہ میں وہ چیز ایسے سما جاتی ہے بعض مرتبہ کہ جہاں پہ بھی دیکھو وہ چیز نظر آتی ہے. ہر کے از دور نظر میں آیا پندارم تو، جس پر کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے بہت زیادہ شدت سے اور بہت چاہت کے ساتھ میں، تو جس کی بھی دور پہ نظر پڑتی ہے کچھ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. قریب آ تو پتا چلا کہ نہیں وہ تو گدا ہے، پتا چلا کہ وہ تو گاڑی ہے، پتا چلا. مگر یہ ذہن میں پہلے جاتا ہے کہ نہیں وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں. تو ایسے یہاں چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے، غلبے میں کچھ ایسا دماغ ہو جاتا ہے کہ عادت پڑ جاتی ہے اس کی. الا رأیت اللہ قط، اللہ ہی کو دیکھا. اچھا یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ کچھ فرضی ہیں، اور بہت مشہور مشہور بزرگوں کے کلام میں بالکل واضح ہیں. اچھا تھوڑا سا کوشش کرنے پر دماغ اپنا حال تو نہیں لیتا مگر مطلب پکڑتا ہے. بات ہاں سمجھ میں آ رہی، کچھ بولے ایسی بات ہے. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ خالق کا اپنے مخلوق کے ساتھ میں ربط کیسا ہوتا ہے. جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، آنکھوں کی ناکوں میں نظر آتی ہوں یا عقل میں سمجھ میں آتی ہوں، چونکہ خالق نہیں سمجھ میں آتا، جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ مخلوق ہی ہوتی ہے. وہم میں، خیال میں، تصور میں، حافظے میں، عقل میں، احساس میں، مشاہدے میں، یہ سب ذرائع سے. کسی چیز کے پہچاننے کے واسطے اور اس کا ادراک کرنے کے واسطے اگر چیز کا موجود ہونا ضروری ہے، مادے کا اور صورت کا، تو اس کا نام احساس ہوتا ہے. ہم کسی چیز کو دیکھ کر محسوس کریں یا سن کر کریں یا بول کر چکر کریں یا ٹچ کر کے کریں، موجود ہونا ضروری ہے. اگر کسی چیز کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے جاننے کے لیے، لیکن وہ چیز ہے مادے کی محتاج جاننے کے لیے، کی محتاج ہے، مادے کی محتاج ہے، تو اس کو خیال کہتے ہیں. ہم خیال میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں لا سکتے جو مادے کی محتاج نہیں. اور اگر وہ چیز مادے کی محتاج نہیں ہے جس کا علم ہم اپنے ذہن میں سوچ سکتے، جس کا تصور ہم کر سکتے ہیں، تو اس کو وہم کہتے ہیں. خیال میں اور وہم میں یہ فرق ہے. ہمارے پاس تو جو خیال میں ہے وہ وہم میں ہے، جو وہم میں ہے وہ عقل میں ہے، جو عقل میں ہے وہ خیال میں ہے. الگ الگ ہیں، یہ سب معقولات الگ ہیں، متوہمات الگ ہیں، مخیلات الگ ہیں، تخیلات الگ ہیں. وہم میں اس کا مادے والی چیز ہونا ضروری نہیں رہتا. اور اگر اس چیز کا خارج میں موجود ہونا ہی، محسوس ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، چاہے وہ صورت والی ہو یا نہ ہو، اس کا نام تعقل ہے. عقل جسی وجہ سے، عقل کی پہنچ ان سب چیزوں سے آگے ہے، ان سے آگے وہی شروع ہوتی ہے. عقل سے آگے وہی ہے. یہ تمہید پتہ نہیں میں نے کس لیے سنائی تھی، لیکن ایک بات آئی تھی ذہن میں، تو یہ تمہید ذہن میں آ گئی تھی. اس میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کا جو ربط ہے اپنے خالق کے ساتھ، اور خالق کا جو ربط ہے اپنے مخلوق کے ساتھ، اس میں غور و فکر کی عادت ہونا. کیونکہ جہاں مخلوق ہے وہاں خالق ہے. مخلوق اگر دکھتی ہے تو خالق بھی دکھنا ہے، مخلوق اگر یاد ہوتی ہے تو خالق بھی یاد ہونا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی مخلوقیت اگر سمجھ میں آ گئی اور خالق کا ربط اس میں سے سمجھ میں آ گیا، تو ہر چیز کی نسبت خالق کی طرف ہوگی اور توحید آثاری اور توحید افعالی نصیب ہوگی. ڈائریکٹ ربط ہے اس کا ان باتوں، ان یہ دیکھنے میں یہ باتیں صوفیہ کی ہیں اور بزرگوں کی ہیں، لیکن وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہیں وہ بہت گہری باتیں ہیں. آثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، وہ آثار ہیں. اثر کہتے ہیں نشان کو. سارے عالم کو عالم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نشان ہے. اور نشان کس چیز کا ہے؟ فعل کا نشان ہے. فعل کا ظہور ہے خارجی ہے، باہر کا ظہور ہے کسی بھی کام کا. نشان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے لکھ دیا تو پیپر پہ ایک چیز آ گئی، نشان آ گیا. تھپڑ مار دیا کسی کو، گال پہ انگلی بیٹھ گئی، تو نشان آ گیا. تو یہ جتنی آسمان، زمین، عرش اور فرش، کرسی اور جانے والا دریا، سمندر، پہاڑ، چاند اور سورج اور کہکشائیں، انسان، جمادات، نباتات، حیوانات، موالید، عناصر، مجردات، جمادات، نباتات، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ موالید کہلاتے ہیں، جن سے یہ بنے ہیں، مرکب ہو کے بنے ہیں. ان سے پیچھے جو ہے الگ الگ جو چیزیں سالڈ سالڈ، وہ عناصر کہلاتے ہیں، جو بسائط ہوتے ہیں. بسیط کا مطلب یہ کہ وہ ملے ہوئے نہیں ہیں. ان سے پیچھے یہاں تک یہ مادے کی شروعات ہیں، ان سے پیچھے مجردات ہوتے ہیں، اس کے اندر عقول ہیں، اس کے اندر ملائکہ ہیں، اس کے اندر بے شمار چیزیں اور ہیں، ان کو مجردات کہتے ہیں. ارواح ہیں، روحیں مجردات میں سے ہیں، عقول مجردات میں سے ہیں، ملائک مجردات میں سے ہیں وغیرہ. تو چاہے وہ مجردات ہوں، چاہے وہ مادیات ہوں، مادیات میں بسائط ہوں کہ مرکبات ہوں، موالید ہوں، پھر موالید در موالید، در موالید در موالید ہوں، کیونکہ ان مولود چیزوں سے لکڑی سے 50,000 چیزیں بناتے، پتھر سے 50,000 چیزیں بناتے، لکڑی پتھر ملا کے کچھ بناتے، سمجھ آ رہا نہیں آ رہا. موالید سے پھر موالید کا ایک سلسلہ ہے، لا متناہی سلسلہ ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے. حق تعالیٰ شانہ کی قدرت ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کی صناعی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کا فعل ہے، ان کا کام ہے یہ. یہ ان کے کام کا اثر ہے، جو کائنات میں نظر آ رہا ہے یہ ان کے کام کا اثر ہے. تو یہ جو آثار ہیں، ان آثار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد پہچاننا، ایک ہونے کو پہچاننا، ظاہر ہے کہ ربط کھلنے کے بعد ہو سکتا ہے یہ کام، وہ گرا کھلنے کے بعد ہوں گا یہ کام. توحید آثاری کی حقیقت کا ملنا اس پر ہے. اس کے پیچھے جو فعل ہے اللہ کا، جو کام ہے، ہر حرکت کے پیچھے اللہ کا کام ہے، اللہ کا فعل ہے ہر حرکت کے پیچھے، کسی چیز کی حرکت ہو وہ توحید افعالی کہلاتی ہے. اس کا غلبہ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ اس میں غور و فکر کرنے سے اور کثرت ذکر سے، کثرت ذکر سے اضمحلال ہو جاتا ہے اپنے نفس کا، اور غلبہ ہو جاتا ہے اس چیز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معرفت ہے. یہ تو اس معرفت سے پھر وہ آدمی پر چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، توحید آثاری اور توحید افعالی کے لین کی. تو توحید ہی اصل حاصل ہونا مقصود ہے، مقصد اصلی تو توحید کا کمال ہے. ہم یہاں آئے ہیں اس دنیا میں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو حاصل کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مطابق اپنے اختیار والے حصے کو استعمال کر کے مر جائیں. اور کوئی کام نہیں ہمارا یہاں، دنیا میں آنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور کر کے گئے تو کامیابی ملنے والی نہیں، کامیابی تو اسی پر ملنے والی ہے کہ توحید میں کمال ہو جائے. اب یہ ذات کی بھی توحید ہے، صفات کی بھی توحید ہے، افعال کی بھی توحید ہے، آثار کی بھی توحید ہے. تو آثار توحید آثاری میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس اثر سے فعل تک، فعل سے صفت تک، صفت سے ذات تک جانا، اور اس اثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ربط کیسا ہے، کیسا یہ اثر ظاہر ہوا. کوئی چیز ظاہر ہو ہی نہیں سکتی خود سے جب تک کہ وہ ظاہر نہ کریں، اور وہ ظاہر اس وقت تک ان کو ظاہر کرنے کا مسئلہ اس لیے نہیں ہے تھا کہ وہ خود ظاہر ہیں، وہ ظاہر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے چیز. شے کا ظہور، مخلوقات کا ظہور ان کے ظہور کی وجہ سے ہے. تو جب تک وہ نہیں ہے شے ظاہر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور نور کی تعریف ہے جو اپنی ذات سے ظاہر ہو کے دوسرے کو ظاہر کرے. روشنی ہوگی تو یہ کون کون بیٹھا ہے پتہ چلے گا، تو پہلے وہ ہوگی تب پتہ چلے گا نا، یہ پہلے پتہ چلے گا بعد میں وہ ہے. یہ نظام بیٹھا ہے، یہ دعوت بیٹھا ہے، یہ امجد بیٹھا ہے، عارف بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، چھوٹا ذوالفقار، بڑا ذوالفقار، جتنے بھی ہیں. روشنی پہلے ظاہر ہوگی تو پھر ان کو ظاہر کرے گی امتیاز کے ساتھ کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اللہ نور ہے تو وہ ظاہر ہے تو ہی چیز ظاہر ہے. اسی لیے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وجہ اللہ کے نور میں آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. یہ لکھا انہوں نے، اللہ کے وجہ مبارک، چہرے مبارک کے نور سے آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. ورنہ آسمان آسمان ہونا کیسے جانتے جب تک وجہ اللہ کا نور نہ ہوتا، زمین کا زمین ہونا کیسے جانتے جب تک اللہ کا نور نہ ہوتا، وجہ اللہ کے نور سے ہی ہے سب کا زور، اور نور روشنی کو ہی نہیں بولتے، وجہ اللہ کے نور سے رات بھی ظاہر ہے، اندھیرا بھی ظاہر ہے، اجالا بھی ظاہر ہے، کثافت بھی ظاہر ہے، لطافت بھی ظاہر ہے، گرمی بھی ظاہر ہے، سردی بھی ظاہر ہے، وہ وجہ اللہ کا نور بڑا عجیب نور ہے، اور وہی حجاب ہے اللہ کا، حجاب النور، ان کا حجاب نور ہے، حدیث شریف ہے یہ، لو کشف عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه مد بصره، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے اس حجاب نور کو ہٹا دیں اپنے ذات مبارک سے تو جو کچھ ان کے چہرے انور کے سامنے ہیں سب جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اسی میں ظاہر ہے، اگر وہ ہٹ گیا تو انہیں ظاہر رہ نہیں سکتا، پھر لوکشف عن وجهه مطلب اس نور کو ہٹا دیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر کون بچے گا، کوئی بھی نہیں بچتا، ختم ہی چلے، اسی وجہ سے تو ظاہر ہے، وہی نہیں رہیں گا تو کیسے ظاہر ہوں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اسماء اور صفات کا مجموعہ ہے، وجہ اللہ کے نور کے بعد اسماء اللہ اور صفات اللہ کی تجلیات، بے شمار قسم کی اسماء، بے شمار قسم کی صفات جمع ہوتی ہیں اس میں، اس میں ممید بھی ہے، اس میں محی بھی ہے، اس میں عین حی بھی ہے، علم بھی ہے، عدل بھی ہے، قدرت بھی ہے، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، کلام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حفاظت بھی ہے، مہمینیت بھی ہے، رزاقیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، کرم بھی ہے، جواد بھی ہے، رقیب بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وحاب بھی ہے، اتنے بے شمار اسماء و صفات جمع ہو کے اس نور میں کسی کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اسی کا مجموعہ رہتا ہے، اس مجموعے سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے، میں نے تیسرا نمبر سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے الگ ہو کے جانا پہچانا جاتا ہے، آپ دکھ رہے ہیں تو پہلے آپ دکھ رہے ہیں، دیکھ اتنی عادت ہو گئی اپنے کو کہ اب آپ ہی دکھتے ہیں، آپ دکھ رہے ہیں تو اتنی عادت ہو گئی نظروں کو اور علم کو احساس کو ہمارے کہ اب مدنی دکھتا خالی، حالانکہ مدنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو آپ ہاتھ لگا سکیں، عارف ایسی چیز نہیں ہے جس کو پکڑ سکیں اور ہاتھ لگا سکیں، آپ جس کو پکڑیں گے وہ عارف ہوگا ہی نہیں، وہ تو آگ پانی مٹی ہوا سے غذا سے جو اجزاء بنے طاقت کے اور اجزاء طاقت سے جو گوشت بنا وہ گوشت کا مجموعہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہے، آپ جب بھی ہاتھ لگائیں گے تو گوشت کو ہی ٹچ کریں گے، آپ عارف کو تو کبھی نہیں پکڑ سکتے، آپ عارف کوئی پکڑنے کی چیز ہوتی نہیں، نوال کوئی پکڑنے کی چیز ہوتی نہیں، وقاص کوئی پکڑنے کی چیز ہوتی نہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی پکڑنے چھینے کی چیز ہوتی نہیں، الخلق معقول، محی الدین ابن عربی کا ملفوظ ہے کہ خلق کی جو ماہیت ہے وہ سب معقولی چیز ہے، عقل سے ہے اس کا تعلق، پوری مخلوق مفہومات ہوتے ہیں، یہ معقولات ہوتے ہیں، حقیقت ماہیت جو ہے نا شے کی جو ماہیت ہوتی ہے وہ صرف مفہوم ہو سکتی بس، اور ایک بہت موٹی مثال جو اس سے پہلے میں دیا تھا، بعض بعض مثالوں کو پکڑ کے بار بار بولنا پڑتا ہے کیونکہ ذہن جلدی سے منتقل کر لے سکتے آپ اسے، میں نے سراہی کی مثال عرض کی تھی اس سے پہلے، سراہی ہے، کانچ کی ہے، مٹی کی ہے، لکڑی کی ہے، کسی بھی چیز کی، آپ نے اس کو توڑ دیا، پھڑم سے پھوڑ دیا اس کو، اب چونکہ مٹی کی تو ہوتی نہیں یہاں پہ، تو گلاس ہی کے ہوتے ہیں، زیادہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں، گلاس کے ہوتے ہیں، گلاس کی تھی، کانچ کی تھی، وہ آپ نے بھڑ سے پھوڑ ڈالی، تو سب کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ سراہی پھٹ گئی، سراہی کوئی پھٹنے والی چیز نہیں ہوتی، گلاس پھٹا، کانچ پھٹی، کبھی بھی سراہی نہیں پھٹ، سراہی اس مفہوم، ایک مفہوم کا نام ہے، ایک خاص علم ہے وہ کہ جس کو کسی بھی میٹیریل کو اس شیپ شکل میں لا کے اس مقصد کے لیے یوز کیا جانے لگے تو اس کا نام جگ ہوتا ہے یا اس کا نام سراہی ہوتی ہے، سراہی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ اس کو توڑ پھوڑ سکیں، کانچ ٹوٹے گی، اگر وہ لکڑی کی ہے تو لکڑی ٹوٹے گی، اگر وہ مٹی کی ہے تو مٹی ٹوٹے گی، اگر وہ سلور کی ہے تو سلور ٹوٹے گا. اور یا سمجھنے کے واسطے خالی آپ اس کانچ کو توڑ رہے ہیں، لیکن جب آپ پوچھیں گے کہ کیا ٹوٹا، کانچ سے پوچھیں گے کیا ٹوٹا، تو وہ کانچ بھی نہیں ٹوٹی. کانچ تو کچھ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نا، وہ چیزوں کو توڑے آپ، اور جب اس کے پیچھے جائیں گے تو وہ بھی نہیں ٹوٹتا. وہ جو مادہ جو ٹوٹ رہا ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مادہ میں ایک تسلسل ہے، پھر پیچھے آگے تک مادہ ختم ہونے تک ہے. مادہ ختم ہونے تک آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہیں کیا آپ نے، تھوڑا سا اس کو ادھر ادھر کیا، تھوڑا سا اس کو ادھر ادھر کیا، اس کو ادھر ادھر کیا. تو جیسے سراہی ایک مفہوم کا نام ہے، تخت ایک مفہوم کا نام ہے، جس کو ظاہر کیا جاتا ہے لکڑی کے شیپ میں، لکڑی لے کے. تکیا ایک مفہوم کا نام ہے جس کو ظاہر کیا جاتا ہے روئی اور کپڑے کو لے کے، مگر تکیا ایک مفہوم کا نام ہے. ایسے ہی انسان ایک مفہوم کا نام ہے، اور انسانوں کا ہر فرد ایک مفہوم کا نام ہے. اسے جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے وہ حق، وہ ان کی جو حقیقتیں ہیں. حضرت، میں یہ ملفوظ آپ کو کس کا سنا رہا ہوں پتا ہے؟ یہ ملفوظ سنا رہا ہوں آپ کو حضرت مجدد الف ثانی کا. ایک دم پکے لوگوں کی بات ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بول رہے ہیں. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ چیزوں کے جتنے حقائق ہیں ان کی ماہیت، اشیاء کی جو ماہیت ہیں وہ سب عدمات ہیں. اشیاء کی ماہیت کیا ہے؟ عدمات ہیں، معدومات ہیں. وہ معدومات کیا ہیں؟ وہ معلومات الہیہ ہیں. تو اللہ کے علم میں ہی ان کا ثبوت ہے، اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کو عدم اضافی کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں، سلسلہ قادریہ میں اس کو عدم اضافی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے عدم حقیقی، اور ایک ہوتا ہے عدم اضافی. عدم حقیقی بالکل معدوم ہونا، عدم اضافی یہ ہے کہ وہ ہے تو معدوم، لیکن ایک اضافت کے ساتھ معدوم ہے. وہ اس کا ثبوت صرف علم الہی میں ہے. جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہر ایک اپنے 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 خاص اوصاف کے ساتھ، اپنے خاص صفات کے ساتھ، اپنے خاص مزاج کے ساتھ، اپنے خاص اعمال کے ساتھ، اپنے خاص حالات کے ساتھ، اپنے خاص شیپ شکل کے ساتھ، اپنے آغاز کے ساتھ، اپنے انجام کے ساتھ. غور کرنے کی بات ہے، اپنے آغاز کے ساتھ، اپنے انجام کے ساتھ الگ ہے علم الہی میں. وہ ہیں اپن سارے کے سارے، سب معدومات الہی، معدومات ہیں یہ سب. ان عدمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عکس پڑتا ہے، تو یہ ظلال ہیں. یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں کیا ہے کہ مخلوقات پوری کی پوری ظلال ہیں، سائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی، کہ وہ ماہیت، ہر ایک کی جو الگ الگ ماہیت ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس پر اللہ پاک نے اپنے اسماء و صفات کا شیڈ ڈالا نور کے پردے سے. جیسے اسکرین کے اوپر پیچھے سے نور کا پردہ، نور کے ذریعے سے شیڈ ڈالے جاتے ہیں. آدمی کا بھی سب نوری ہے دیکھا جائے تو، پردے کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، گھر بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، اس کے ساتھ پل بھی ہے، برج بھی ہے، گاڑی بھی جا رہی ہے، وہ سب کو دیکھے تو کیا روشنی چھے، وہ پکڑ سکتے کوئی چیز آپ؟ وہ روشنی ہی ہے، اسی طرح کی تجلی ہوتی ہے یہ. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سینما حرام نہ ہوتا تو میں معرفت کے درس کے لیے سینما کو دکھاتا اور سمجھاتا، اور بتاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تجلی کیسے منصع شہود پر ہے. فرما دیتے کہ بہت واضح چیز آئی ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے، نیا نیا چلا تھا. اور اس اظہار کا نام خلق ہے. اصل میں خلق جو ہے وہ میٹیریل کو لے کے بنانے کا نام نہیں ہوتا. خلق اور فاطر ہونا اور بدیع ہونا، اللہ تعالیٰ فاطر اور بدیع اور خالق، تین لفظ بولے جاتے بولتے اپنے لیے، فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، خالق السماوات والارض. فاطر ہونا، بدیع ہونا اور خالق ہونا، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت لمبا کلام کیا ہے اور بڑی عجیب کتاب لکھی ہے انہوں نے، بہت ہی، اور پوری وحدت الوجود پہ ہے، کمال یہ ہے، یہ کتاب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ابقات نام کی، اسے یہی مضمون سمجھایا ہے پورا. اب اسے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی دنیا گہری ہے. یہ اسپیشلٹی ہے سلسلہ قادریہ کی، اس میں یہ بحث بہت ہوتی ہے اور ڈیپتھ میں جاتے ہی جاتے ہیں جاتے ہی جاتے ہیں جاتے ہی جاتے ہیں جاتے ہی جاتے ہیں جاتے ہی جاتے ہیں، جتنا ذہن کھلتا چلا جائے کسی بھی بندے کا، اور کھلتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک کھولتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی امتیاز کو ہی دیکھتے ہیں، جس امتیاز کو ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو اور سلسلے ہیں ان کو تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے. تو تبدیل دانش کا یہی مطلب ہے، فہم بدلنے کا یہی مطلب ہے کہ جو دکھ رہا وہ نہیں ہوتا. حضرت محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ الخلق معقول، خلق تو ایک معقول چیز ہے، سمجھے جانے والی چیز ہے. اب خلق معقول چیز ہے تو ہم خلق جو معقول ہونے والی ہے وہی دماغ میں لیتے ہیں، اور حق نے اپنی جو نشانیاں پھیلائی ہیں ادھر جاتا نہیں ذہن. حق کی نشانیاں ہیں ساری، اصل میں حق کی صفتوں کا جلوہ ہے، حق کی اسموں کا جلوہ ہے، حق کی تجلیات ہیں، مختلف صفتوں کا ظہور ہے، مختلف اعتبارات سے ظہور ہے. ایک سستا سلسل ہے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو میں تھوڑا سا جاتے جانا جاتے جانا جاتے جانا جاتے جانا، یہ فکر ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ربط الخالق مع الخلق، خلق کے ساتھ میں خالق کا جو ربط ہے، خالق و مخلوق کے درمیان میں تعلق کی نوعیت کو، نوعیت پہ غور و فکر کرتے رہنا، اور اس میں بہت احتیاط چاہیے ہوتی ہے چونکہ ذرا یہ پرخطر ہوتا ہے، بے دینی والی بات دماغ میں آ جا سکتی ہے کوئی، اس لیے اس کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے، کچھ بھی خیال آ جاتا ہے کچھ بھی، سب کے سب پھر خدا ہی ہیں یہاں سے مطلب. جب اس قسم کی چیزوں میں بے راہ روی ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے، میں بھی خدا تو بھی خدا، کس کی عبادت، کس کا سجدہ، کس کی نماز، کس کا رکوع، کس کا سجدہ، ساجد بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، عابد بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے. ایک اعتبار ہے وہ سمجھنے کا. اللہ تبارک و تعالی واحد حقیقی ہیں، واحد حقیقی اس کو بولتے ہیں جو ٹوٹتا نہیں. یہ تو سب ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک. واحد عددی ٹوٹتا ہے، ایک کا جو عدد ہے، جو عدد کے اعتبار سے ایک ہے نا، ایک امرود ہے، ایک جام ہے، ایک سیب ہے، ٹوٹتا ہے، پھوٹتا ہے، ایک لکڑی. واحد حقیقی کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی. واحد حقیقی ظرف نہیں بنتا کسی کا، مظروف نہیں بنتا کسی کا، حال نہیں ہوتا کسی، حلول نہیں کرتا کسی میں، صلاحیت نہیں کرتا. جیسے شہد ملا دیتے نا، شکر ملا دیتے نا آپ دودھ میں، ویسا ملا نہیں سکتے اس کو. تو یہ موجودات کا جو اظہار ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حلول نہیں کرتا، اس کا ظرف نہیں بنتا، یہ چیزیں اس کی مظروف نہیں ہوتی، اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اس کے پیسز نہیں ہوتے. نور میں، نور وجود میں، اور وجود کے نور میں اتنی بساطت ہوتی ہے، اتنی لطافت ہوتی ہے کہ کسی بھی جگہ جا کے وہ اٹکتا ہی نہیں. کوئی تھک سے تھک چیز ہو، کوئی لطیف سے لطیف چیز ہو، کسی چیز سے وہ ٹکرا ہی نہیں سکتا. اصل میں کسی بھی چیز سے کوئی چیز ہوتی نہیں جو اس سے ٹکرائے. اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے نہیں وہاں پہ جو اس سے ٹکرائے، وہ اسی کا ظہور ہوتا ہے اصل میں. مگر وہ اسی کا ظہور بولنے کو تو بہت آسان سا لفظ ہے، سمجھنے کو تو اتنا آسان نہیں ہے. وہ تو یہ غلط فہمی سے اپنے کو بھی بچاتے بھی رہنا ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے بات کا. بات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مخلوق جتنی نظر آ رہی ان سب کو خدا ہونے کا حکم لگائیں گے، مخلوق کی مخلوقیت کے اعتبارات ختم کر دیں گے، چیزوں کا وجود الگ الگ نہیں بتائیں گے، آسمان کو آسمان، زمین کو زمین نہیں بولیں گے، آدمی کو آدمی، پجامے کو پجامہ نہیں بولیں گے. ایسی بات تھوڑی ہے. جو چیز ہے وہ ہے، وہ احکام شریعت ہیں وہ، اور اعتبارات کے اعتبار سے حکمیں ہیں وہ بھی لگانے ہوتے ہیں. اور حق تعالی شانہ نہ کسی میں اترتے، نہ کسی کا برتن بنتے، نہ کوئی ان کا برتن بنتا. ظرف اور مظروف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مکان کوئی جگہ بنتے، نہ کوئی اس کی جگہ میں آتا. حق تعالی شانہ کو عروج نزول نہیں ہوتا، حق تعالی شانہ کو ذہاب یاب نہیں ہوتا، حق تعالی شانہ کو فاصلہ نہیں ہوتا، حق تعالی شانہ کو جزیت نہیں ہوتی، حق تعالی شانہ کو کلیت نہیں ہوتی، حق تعالی شانہ صفت کے ویسے نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے سبحان ہے، وہ ان کی سبحانیت بھی ذہن میں رہنا ہوتا ہے، ان کی تنزیہ بولتے اس کو، تنزیہ ذات حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تنزیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حق کی تشبیہ، پھر ان کے صفات اور اسماء کسی خاص مشابہت میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، تو تنزیہ اور تشبیہ دونوں ملا کر توحید ملتی ہے، تنزیہ تشبیہ کے درمیان ہوتی ہے توحید، یہ اصطلاح ذہن میں رکھو کبھی کام آئے گی. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کی باتوں کی حقیقت اور اس کا نور نصیب فرما دیجئے، آپ کے حبیب کی باتوں کی حقیقت اور ان کا نور نصیب فرما دیجئے، آپ کے اولیاء کی باتوں کا نور نصیب فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے لیے نرم فرما دیجئے، اپنی اطاعت کے لیے نرم فرما دیجئے، اپنی محبت کی جگہ بنا دیجئے. اے اللہ آپ کے خوف کی جگہ بنا دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، عافیت کے ساتھ ہم تمام کی بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ سے ملاقات کا شوق پیدا فرما دیجئے، آپ کی یاد کا شوق پیدا فرما دیجئے، آپ کی رضا اور رضا کی جستجو کا شوق پیدا فرما دیجئے، اور اس کی جستجو ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں چلا لیجئے، اپنے مبارک راستے میں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ عاجز ہو جانے سے، پیچھے رہ جانے سے، بیٹھے رہ جانے سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرمائیے، ان کی غلامیوں سے ہمیں آزادی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے آزادی نصیب فرما دیجئے، نفس و شیطان کی غلامی سے آزادی نصیب فرما دیجئے، بری عادتوں سے اللہ آزادی نصیب فرما دیجئے، چھٹکارا نصیب فرما دیجئے، نجات نصیب فرما دیجئے، تمام روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے، ظاہری بیماریوں سے بھی یا اللہ اپنے کرم سے شفا نصیب فرما دیجئے، دشمنان دین سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری دشمنان دین سے حفاظت فرمائیے، دشمنان اسلام سے حفاظت فرمائیے، ہمارے دشمنوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ انسانوں اور شیاطین میں سے جتنے ہمارے مخالف و دشمن ہیں سب سے ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدوں کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے مال کو، ہمارے متعلقہ امور کو، ہمارے کاموں کو، سب کو محفوظ فرمائیے. یا اللہ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، خیر مقدر فرمائیے، شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، جو غفلت والی زندگی گزر گئی اس کو معاف فرما دیجئے، بقیہ زندگی کو آپ کی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی اطاعت و رضا میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے حبیب کی اتباع میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رحمتک یا ارحم.